أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ اس نے ایک بار پھر رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا. عمر کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، اور یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ اگلا سال مل سکے گا یا نہ مل سکے گا. جو مل گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلی تراویح ہے، میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. ہم جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہدایت یہ ہے کہ سورہ، کوئی سورہ پڑھو، قرآن تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تھا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ سورہ نحل کی 98 آیت ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس میں سر فہرست یہ ہے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جب قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہو، قرآن سمجھنے سمجھانے میں لگا ہوا ہو، اور اتنا لگا ہوا ہو تو اسے مجھ سے دعا کرنے اور میرا ذکر کرنے کا بھی موقع نہ ملے، تو ایسے بندے کو میں ان سے زیادہ دیتا ہوں جو دعا کرتے ہیں مجھ سے اور مانگتے ہیں مجھ سے. اتنا عظیم کام، اتنا اہم کام قرآن کی تلاوت، تدبر، غور و فکر. اسی لیے جب یہ شروع کرتا ہے انسان تو شیطان کو ڈیوٹی مل جاتی ہے، کھوج میں لگ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا پھر اس کا کوئی بال بیتا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے جب ہم قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب بھی آپ قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی آیت جو آپ کو ملے گی قرآن میں لکھی ہوئی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیشہ سے مذاہب کی تاریخ میں منتقل ہوتا چلا رہا ہے. سب سے پہلے جو تاریخ ہمیں میسر آتی ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اور کشتی میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو بٹھایا اور وہ اس سیلاب میں، اس طوفان میں آگے بڑھنا شروع ہوئی، چلنا شروع ہوئی، تو آپ نے کشتی چلاتے وقت جو دعا پڑھی بسم اللہ مجریھا و مرساھا، یہی بسم اللہ ہے جو نوح علیہ السلام نے پڑھی. اس کے بعد تاریخ قرآن میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس کا آغاز بھی انہی لفظوں سے تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل ایک دعا ہے جو انسان، بھلے انسان کے قلب سے فطری طور پر نکلتی ہے، ایک صدا ہے، ایک دعا ہے. اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا ایسا حسین جامہ پہنایا ہے کہ اس سے زیادہ حسین جامے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے الفاظ ہیں جو آپ کی زبان سے آگاہ ہوتے ہیں. بھلا انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کی تین خواہشیں ہوتی ہیں. ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا یہ کام کوئی برا کام نہ ہو، بھلا کام ہو، اچھا کام ہو. دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا ذہن صحیح رخ پر لگا رہے، مجھے صحیح سوچ ملے، صحیح نہج پر یہ کام چلتا رہے میرا. اور تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا کام تکمیل تک پہنچ جائے. آپ غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تینوں خواہشیں انسان کی پوری ہو جاتی ہیں. سوچئے اگر آپ عادت ڈال لیں ہر کام میں بسم اللہ کہیں، جب بھی کوئی کام شروع کریں. اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ عادت ڈال لیں بسم اللہ کی کہ جو کام بھی شروع کروں گا، جو بات بھی کہوں گا، جو کام بھی کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کروں گا، یہ عادت ڈال لیں، تو یاد رکھیے کبھی آپ کوئی برا کام نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انسان کتنا بھی ڈھیٹ ہو جائے، کتنا بھی گستاخ ہو جائے، یہ جرات نہیں کر سکتا کہ وہ کہے میں اللہ کے نام سے گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ یہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ عادت اگر پڑی ہوئی ہوگی کہ بسم اللہ سے شروع کروں گا تو یہ عادت خود بخود آدمی کو گناہ سے بچائے گی، برے کام سے بچائے گی. برے کام کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ بسم اللہ کر کے آدمی چوری کرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ پہلی خوبی ہے اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے کام بسم اللہ سے شروع کیا تو توقع یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس سے شروع کیا ہے تو صحیح رخ پر لگے رہیں گے، صحیح نہج پر آپ چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کام میں آپ کو خیر و فروز و برکات ہی ملیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے اور اللہ کو رحمان و رحیم مانا ہے تو گویا آپ نے ایک ایسے نام کا سہارا لے لیا، ایک ایسی ہستی کا سہارا لے لیا کہ اس کے سہارے سے اور اس کی توفیق سے جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ تکمیل پا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کا کام خیر و برکت کے ساتھ تکمیل پائے گا. پھر یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے الرحمن، اور رحمان کا سہارا جب آپ نے لیا تو یہ بہت عظیم سہارا ہے. اس لیے کہ اللہ کا نام رحمان ہے. رحمان کہتے ہیں اس ہستی کو جس میں رہے، جس کے رحم میں، جس کے کرم میں جوش و خروش ہو، بے پناہ جوش ہو، اور بے شور خروش، رحمت کا جوش. اس جوشی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا. تو قرآن اللہ کی رحمت کے جوش کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی. پھر آگے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو بنایا اور اسے بیان کی، بولنے کی طاقت عطا کی، نطق کی طاقت عطا کی. اور جب آپ اس کا رحمان کا سہارا لیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ کتنا بڑا کریم ہے میرا رب، کتنا ہی رحمت ہے اس کی بے پناہ کہ اس نے مجھے نطق دیا، بولنے کی طاقت دی، بیان دیا. اگر وہ بیان کی قوت نہ دیتا تو میں قرآن کیسے پڑھتا، قرآن کی تلاوت کیسے کرتا. قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں کہ اللہ رحمان نے مجھے نطق کی توفیق عطا فرمائی. اور جب اللہ کے رحمان کا، رحیم کا سہارا آپ لے لیں گے تو اس کے سلے میں اور اس سہارے کے نتیجے میں، اس برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کا کام تکمیل پائے گا. اس لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بسم اللہ کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں، اللہ کا نام لیے ہوئے، دے لیے اللہ کا نام کام شروع کرتے ہیں، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو عاقبۃ و اثر، جس کام پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بغیر نام لیے شروع کر دیا گیا ہو، وہ کام ادھورا رہتا ہے، بے برکت رہتا ہے، پورا نہیں ہو پاتا ہے، بے نتیجہ رہتا ہے. اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے شروع میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہر سورت کے شروع میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایک سورت قرآن میں ایسی ہے جس کے شروع میں نہیں بھی لکھی گئی ہے، تو آیا اس کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے قرآن میں؟ اس میں دو رائے ہیں، ایک فقہائے مکہ اور کوفہ ہیں، کوفے اور مکے کے لوگ فقہا ہیں علماء ہیں قراء ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کا ایک جز ہے، سورہ فاتحہ کا بھی ایک جز ہے، اور یہی رائے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے شافعی مسلک کو ماننے والوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی وہ تراویح پڑھتے ہیں تو ہر سورہ کے شروع میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کرتے ہیں، نماز بھی جب شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہ بصرے کے اور شام کے فقہا کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور نہ کسی اور سورت کا جز ہے، بلکہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، آپ جب بھی چاہیں، جس وقت بھی چاہیں، جس سورت کے شروع میں بھی چاہیں پڑھ لیں اسے، تاکہ وہ ایک آیت جو ہے قرآن کی وہ آپ پڑھ لیں اور قرآن کی پوری تلاوت ہو جائے، کسی سورت کا جز ہی نہیں ہے۔ یہی رائے زیادہ احوت معلوم ہوتی ہے، اور اسے سرن پڑھیں، چپکے سے پڑھیں یا جہر سے پڑھیں، دونوں باتیں جائز ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تفصیل آج تو مکمل نہیں ہو سکے گی، کچھ آج عرض کریں گے، کچھ انشاءاللہ کل عرض کریں گے، کہ یہ وہ سورت ہے جسے دن میں ہم کم از کم 40-50 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کم از کم نمازوں کی رکعتیں گن لی جائیں تو اس کے لحاظ سے بھی 40-50 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور کسی کو یوں توفیق الگ سے پڑھنے کی بھی ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو سورت اتنی کثرت سے دہرائی جائے، اتنی بار دہرائی جائے، بار بار پڑھی جائے، ضرور اس سورت میں کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی اہمیت ہے، کوئی عظمت ہے اس کی۔ اس لیے خواہش ہوتی ہے کہ تفصیل سے اس سورت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی جائیں۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الحمد سے، حمد کے معنی قرآن کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو کوئی تعریف کرتا ہے، تعریف ساری اللہ کے لیے ہے، کوئی شکر کرتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا۔ قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے ہیں وہاں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلو غالب ہے، اس لیے کہ تعریف کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کی آپ تعریف کریں، مثلاً آپ تعریف کریں کہ لندن بہت اچھا شہر ہے، مثلاً آپ تعریف کریں کہ تاج محل بہت خوبصورت عمارت ہے، تو یہ تعریف ہوئی، اس تعریف کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، ایک اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن حمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ بہت مہربان ہے، اس کی مہربانیوں کا تعلق میری ذات سے ہے، اللہ بہت کرم فرمانے والا ہے تو اس کے کرم کا تعلق میری ذات سے ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تعریف ہے اس کی لیکن اس تعریف کا تعلق میری ذات سے ہے، اللہ نے انسان کو بے پناہ توانائیاں اور خوبیاں دی ہیں، یہ تعریف ہے اللہ کی بے شک، لیکن اس کا بہت تعلق میری ذات سے بھی ہے، انسان کی ذات سے بھی ہے، تو اللہ کے وہ کمالات جن کا تعلق ذات سے ہو، ہم متاثر ہوں اس سے، ہم پر فیضان ہوں ان چیزوں کا، اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنے کے لفظ ہے حمد، شکر، اور حمد شکر سے بھی آگے کی چیز ہے، یعنی حمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ تعریفیں بھی اس میں آ گئیں جو جن کا تعلق کسی سے ہو، اور وہ تعریفیں بھی آ گئیں جن کا تعلق جس کا فیضان اس کی ذات سے ہو شکر کرنے والے کی، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن پاک کا آغاز کیا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں تیری ذات کے لیے ہیں، اس میں ایک بات، ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ذات کی نفی بھی کرنا پڑتی ہے کہ میرے اندر بھی کچھ کمال نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے، انسان اپنی ذات کی نفی کہ میرے اندر بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ شیطان بہت ذکی ہے، بہت ذکی ہے، وہ فوراً آ کے چپکاتا ہے اپنی بات اور انسان کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن تعریف جو اللہ کی تم کر رہے ہو کتنے اچھے انداز میں کر رہے ہو، یہ تو تمہاری تعریف ہے نا، اس کی بھی نفی ہونی چاہیے، کچھ نہیں ہے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے نقط دیا تو میں بیان کر رہا ہوں، یہ تعریف بھی اسی کے لیے ہے. انسان اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ انسان کے اپنے بس کی بات کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کی نفی کرنا بھی ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ، اور یہی سپاس نامہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں اللہ کے حضور پیش کیا، جو ہم روز ہر دو رکعت کے فرض پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہی سپاس نامہ تھا، سارے کمالات، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین. الحمد کے بعد ایک لفظ آیا ہے اللہ، الہ کے معنی معبود، الہ پر الاسلام جب داخل کر دیا جاتا ہے تو اللہ، اللہ کا یہ لفظ ہمیشہ سے صرف ذات اقدس کے لیے، مشرکین عرب نے سارے نام دیے اپنے معبودوں کو لیکن اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے رکھا، یہ نام کسی اور معبود کو نہیں دیا. وہ کہتے تھے کہ ساری خوبیاں ہمارے شرکاء میں ہیں لیکن اللہ ایک ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. چنانچہ قرآن میں ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ جن معبودوں کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جن معبودوں کو، ان کو نہیں پوچھتے، یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سے، وسیلہ بن جائیں ہمارا اللہ سے، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے. پھر قرآن نے کہا ہے ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض والشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ان عرب کے جاہلوں سے بھی پوچھو گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، شمس و قمر کو کس نے مسخر کیا، ليقولن الله، تو بھی یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، فأحيا به الارض من بعد موتها، کہ زمین مردہ پڑی تھی اور پانی برسنے کے بعد لہلا اٹھی، ليقولن الله، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے. قل الحمد للہ، کہہ دو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تمہیں یاد ہے، وہ نہیں بھولا ہے، اس وقت بھی نہیں بھولے تھے جب شرک میں مبتلا تھے. قل من يرزقكم من السماء والارض، زمین و آسمان سے رزق تمہیں کون دے رہا ہے، اور تمہارے کانوں پر قبضہ کس کا ہے، تمہاری بصارت پر قبضہ کس کا ہے، وہ سلب کرنا چاہے تو ایک لمحے میں سلب کر دے، وہ چھیننا چاہے سماعت تو فوراً چھین لے. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اور مردہ سے زندہ کو کون پیدا کر رہا ہے، اور زندہ سے مردہ کو کون پیدا کر رہا ہے، زندہ مرغی ہے اس سے انڈا پیدا ہو رہا ہے، مردہ انڈا ہے اس سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، یہ کون کرنے والا ہے. اس کی تفصیل میں آپ تھوڑا سا جائیں تو عجیب و غریب بات معلوم ہوگی آپ کو جو قرآن نے بتائی. قرآن نے بتایا ہے کہ زندگی اور موت کا معاملہ اور انسان کی صورت کے رنگ کا معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کی کا وجود پرورش پاتا ہے، لوڑ تھڑا ہوتا ہے، بوند ہوتی ہے گوشت لوڑ تھڑا بن جاتا ہے، پھر اس پہ ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، پھر اس پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو توانائیاں ملتی ہیں، سما بصر فؤاد، یہ سب قوتیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کبھی غور کیا، ہی بتون امہاتکم، ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تخلیق ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، یخلقکم فی بتون امہاتکم، اس کے بعد کہا ہے فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں پرورش ہو رہی ہے، پیٹ کا پردہ ہے، اس کے بعد رحم ہے، رحم کے بعد ایک جھلی ہے، اس جھلی میں تمہاری پرورش ہو رہی ہے. یہ صبرکم فی الارحام کا بیشا، اس جھلی کے اندر، تین پردوں کے اندر اللہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، حد یہ ہے کہ جس ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے بچہ کو بھی صورت بنانے میں کوئی دخل نہیں. یہ اندھا بنے گا یا نابینا بنے گا یا کھیارا بنے گا, سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی, دماغ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا, حسین ہوگا یا حسین نہیں ہوگا, ماں کو بھی کوئی دخل نہیں, ماں صرف اللہ کا دخل ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب جو ماں کے پیٹ میں اس طرح تمہاری تصویر گری کر رہا ہے. جو سب رکم فلحام کہ ایسا وہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورت بنا دیتا ہے, رحم نما دیتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, نہ باپ کے اختیار میں کچھ ہے نہ ماں کے اختیار میں کچھ ہے, جیسا اللہ چاہتا ہے صورت بناتا ہے. اس اللہ کو جاہلی عرب بھی مانتے تھے, یہ اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں حسین صورت کی, حسین آنکھیں دی. سوچئے اگر بنا دیتا انسان ہی وہ فرض چیز ہے لیکن آنکھیں نہ دیتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھیں نہیں دیتا, تو کوئی ہستی ہمیں سماعت نہیں دیتا. اگر بنا دیتا انسان اور دماغ خراب کر دیتا تو کوئی انسان دماغ صحیح کرنے والا نہیں, کوئی طاقت نہیں تھی دماغ صحیح دیتا. اس اللہ کو کے لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اے اللہ ساری تعریفیں, سارے کمالات, ساری خوبیاں, ساری اچھائیاں, ساری بھلائیاں بس صرف تیرے لیے, تیرے سوا اور کوئی نہیں. یہاں سے جب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں تو اس کی خالقیت پھر نہیں رک جاتے بلکہ آگے بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا تو کیا, سانس لینے کی طاقت بھی دی, لیکن فضا میں اگر ہوا نہ ہوتی تو ہم کیسے جیتے, اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس ہوا پر فرعون اور بش کی حکومت ہوتی تو کیسے جیتے. اور آگے سوچئے ربوبیت کی شان, کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی عام کر دی ہے, بے قیمت کر دی, ہوا پانی جتنا بے قیمت چیزیں ہیں, بغیر پانی کے انسان کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی. مطلب آئے کل چنائی پانی سے چیزیں زندہ ہیں, لیکن اللہ نے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں رکھا. آ رہا ہے دور, سن رہے ہیں کہ پانی پر بھی کنٹرول لوگ کریں گے اور پانی پر بھی جھگڑے ہوں گے, زمین پر اب تک ہوتے تھے پانی پر ہوں گے, دیکھا جائے گا جب وہ ہوگا. ہو سکتا ہے ہمیں کیا, یہ تربت میں میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے, دیکھا جائے گا اس وقت. لیکن بہرحال یہ رب ہے, یہ اللہ ہے, اس کی ربوبیت تک ہم پہنچتے ہیں, خالقیت تک پہنچتے ہیں. اور آگے پھر ایک بات اور آتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزوں کی پرورش کر رہا ہے, ہماری نہیں کر رہا ہے, تمام جانداروں کو بھی کھلاتا ہے, ہر چیز کو کھلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے تغدو حماسن و تروح بدانن, تم تو اپنے لیے رزق جمع کر لیتے ہو, اکٹھا کر لیتے ہو, سال بھر کا جمع کر لیتے ہو, لیکن پرندے اپنے گھونسلے سے اڑتے ہیں خالی پیٹ اڑتے ہیں, شام کو جب لوٹتے ہیں اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہر چیز کو وہ کھلا رہا ہے اور ہر چیز کی روزی کا اس نے بندوبست کیا ہے, جہاں جو ہے وہاں روزی کا بندوبست ہے. اس کے بارے میں قوم آئی دنیا میں, اللہ نے اسے کتاب بھی دی, بہت عزت دی, لاکھوں پیغمبر اس قوم میں آئے, لیکن وہ ناشکرے ثابت ہوئے اور انہوں نے یہ غلط فہمی انہیں ہوگی, غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا وہ رب تو ہے, لکھ کر رب ہے, نحن ابناء اللہ واحباؤ, ہم بہت اونچے لوگ ہیں, بہت معزز لوگ ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, سب کچھ ہمارے لیے, رب اصل میں وہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا, قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ غلط بات ہے کہ صرف ان کا رب ہے, رب العالمین ہے, تمام عالم کو پال رہا ہے, برتری کی جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے. اس قومی برتری کی جو جس میں مبتلا تھے اس استکبار میں, اس کی جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے, الحمدللہ رب العالمین. پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے بسائی ہے, اور کتنا بڑا کرم ہے اس کا, کتنا بڑا رحم ہے اس کا, ہر چیز کی ضرورتیں انسان کی پوری کی ہیں, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک شخص بھلا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, بیماریوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ایک شخص گستاخ ہے، مانیاں کر رہا ہے، سرکشیاں کر رہا ہے، رزق کی فراوانی ہے، اقتدار بھی اسے ملا ہوا ہے، ایک شخص کمزور ہے اور اللہ کی بندگی بھی کر رہا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں، ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جس دن انصاف فرمائے، نیکوکاروں کو جنت ملے اور بدکاروں کو، سرکشوں کو، نافرمانوں کو جہنم ملے. تو انسان کا ذہن یہاں پہنچتا ہے مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا بھی مالک ہے. مالک یوم الدین، وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ ایسا دن ہوگا جبکہ کسی شخص کو کسی شخص کی کسی چیز کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا کا سارا حکم اللہ کے لیے. لمن الملک اليوم، قیامت میں جب انسان پہنچے گا، انسان جمع ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز اٹھے گی، لمن الملک اليوم، آج اقتدار کس کا، کون ہے آج کی بادشاہت کا مالک؟ دنیا میں کو لوگوں نے اپنے بادشاہت کے ڈنکے پیٹ رکھے تھے، پیٹتے تھے لوگ ڈنکے کے، ہم بادشاہ ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے، سارے اختیارات ہمارے ہیں، انا ربکم الاعلی، ہم سپر پاور ہیں. لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کسی ہے، سناٹا ہو، کوئی جواب نہیں. للہ الواحد القہار، پھر اللہ تعالیٰ پکارے گا، آواز لگائے گا، کیا جس کی بادشاہت ہے، جو واحد ہے اور قہار ہے، سب پر غالب ہے. غالباً چوتھی صدی کا آغاز تھا، ایران میں سامانی خاندان کا ایک بادشاہ نصر بن احمد اقتدار پر بیٹھا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نیشاپور پہنچ کر وہ افتتاح کرے گا اپنی بادشاہت، افتتاح کا دن منائے گا. وہاں پہنچا، پبلک جمع ہوئی، درباری جمع ہوئے، تخت سجایا گیا، یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تاج سجائے ہوئے سر پر، اور کہا کہ افتتاح قرآن پاک سے ہوگا. ایک بزرگ آئے اسٹیج پر اور انہوں نے یہی آیتیں پڑھی، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر پڑھا للہ الواحد القہار، نصر بن احمد تخت نیچے اترا، تاج پھینکا ایک طرف کو، آج اسے سجدے میں سر رکھا اور کہا ہے اللہ بس بادشاہت تیری ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری بادشاہت نہیں، بادشاہت تو تیری ہے. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. مالک یوم الدین، یہ انسان روزانہ عہد کرتا ہے، روزانہ اللہ کی تاریخ میں کہتا ہے مالک یوم الدین، لیکن کچھ انصاف طلب کرتے ہوئے نہیں کہتا، بلکہ ایک ثابت شدہ حقیقت کی طرح کہتا ہے کہ یوم الدین تو حقیقت ہے، آئے گی، تو وہ تو دن ہوگا، ایک تسلیم شدہ حقیقت کی طرح سے بیان کرتا مالک یوم الدین. تو یہاں تک تو انسان پہنچا اپنی عقل سے، اپنی خرد سے، اپنی سمجھ سے، سوجھ سے، سوجھ بوجھ سے، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ربوبیت بھی اسی کی ہے اور عدل کے دن کا مالک بھی وہ ہے، لیکن میں اسے راضی کیسے کروں، اس کی بندگی کیسے کروں، اس کی عبادت کیسے کروں، اس کو ایک مانوں تو کیسے مانوں، توحید کے تقاضے کیا ہیں، دین کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں، یہ اسے نہیں معلوم. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے صراط مستقیم دکھا، یہاں تک تو میں پہنچ گیا، لیکن تیری بندگی کیسے کی جائے، تیری توحید کے تقاضے کیا ہیں، تفصیل علم میرے پاس نہیں ہے اور یہ میری عقل سے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ گویا طلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلب ہے نوح علیہ السلام کی، طلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، انسان گویا طلب کر رہا ہے رسول کو، وحی کو، کہ وحی نازل ہو اور اللہ کی یہ رہنمائی ملے تاکہ اس کی رہنمائی میں ہم زندگی گزار سکیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سے صراط المستقیم ہم کو دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اعانت چاہتے ہیں, استعانت چاہتے ہیں, اعانت عطا ہے اور بندگی بھی تیری کر رہے ہیں. دیکھیے انسان عقل سے سوچتا ہے سوچتا ہے, اور یہ جو میں نے آیتیں بتائیں یہ انسان سوچے غور کرے کہ خود سمجھ میں آتی ہے, اس کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے, جو خود سمجھ میں آتی ہی باتیں عقل سے. لیکن انسان کہتا ہے کہ اللہ کی وہ رہنمائی مجھے ملے کہ میں صراط مستقیم پر چل سکوں. اہدنا صراط المستقیم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو ہدایت دے صراط مستقیم کی, بھی قلب کو اطمینان بھی اس پہ عطا فرما, میں پگڈنڈیوں پر نہ پھسل جاؤں ادھر ادھر, اس سے بھی محفوظ رکھ, اور مجھے یہ بھی موقع دے کہ میں اس راہ پر چلتا رہوں مسلسل چلتا رہوں چلتا رہوں. یہ ہدایت اس کی طلب اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں قرآن نازل فرماتا ہے. انسان طلب کرتا ہے جن صراط المستقیم, اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا ہے کہ یہ جو تو مانگ رہا ہے وہ یہ قرآن ہے, اس سے پاک, اس سے سب کچھ تجھے ملے گا. قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. رحمان کا مظہر الرحمن الرحیم پڑھا ہم نے, رحمان کا مظہر سب سے بڑا مظہر قرآن پاک. رحمت کو جوش آیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا, رحمان کو جوش آیا تو قرآن نازل ہوا. قرآن سب سے بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو. اسی نے بتایا ہے کہ ٹھیک کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دسترخوان عام ہے, یہ غلط بات ہے, اور ہم پتہ نہیں کیوں اس قرآن کو لے کر نظام میں بند کر لیا ہے, مسجدوں میں بند کر دیا ہے. سوچا یہ ہے کہ ہمارے لیے ہے, ہمارے ہی لیے ہے سوچا ہے, ہماری طرف نازل ہوا ہے, ہمارے لیے ہے. یہ الگ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیے ہے, سمجھنے کے باوجود ہم نہیں پڑھتے, نہیں سمجھتے, وقت نہیں ملتا. آٹھ سال دس سال انجینئرنگ میں لگا دیتے ہیں, ڈاکٹری میں لگا دیتے ہیں, اس میں نہیں لگاتے. موقع نہیں ہے, زندگی نہیں ہے, روزی کہاں سے ملے گی؟ حالانکہ روزی دینے والا تو اللہ تھا, لیکن بہرحال ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب تک اس پر وقت نہ لگایا جائے نہیں لگاتے. اپنی چیز ہے, کہتے ہیں ہماری ہے, لیکن آپ کی نہیں ہے. تمام ہدل الناس وبینات من الہدیٰ والفرقان, اس تمام انسانوں کے لیے اللہ نے رکھا. اگر آپ اسے لے کے بیٹھ گئے ہیں اور نہیں پہنچا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کے ساتھ نا انصافی کر. یہ دسترخوان عام ہیں تمام انسانوں کے لیے, اور جس طرح رحمان کا سب سے بڑا مظہر اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے, اسی طرح اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قیامت کا دن ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی. لیجمعنکم الی یوم القیامہ, لازمن تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن, اس لیے کہ اس کے رحمت کا ظہور ہوگا. جب وہ اہل ایمان جنہوں دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, قتل کیے گئے, شہید کیے گئے, زحمتوں میں مبتلا کیے گئے, قربانیاں دیں انہوں نے طرح طرح کی, جسم کی بھی قربانی دی, توانائیوں کی بھی قربانیاں دیں, مال کی بھی قربانیاں دیں, سب کچھ لٹایا اس راہ میں, ان کے ساتھ قیامت کے دن انصاف ہوگا, اور وہ دن انصاف کا ہوگا جس کو ہم نے مانا ہے. اس انصاف کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو الگ کرے گا, اہل جہنم کو الگ کرے گا. ایک دائنے ہاتھ میں نام عمل ہوگا, ایک بائیں ہاتھ میں نام عمل ہوگا. دعا کریں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دائنے ہاتھ میں نام عمل ہمیں دیا جائے. رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انصاف کا دن آئے, عدل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انصاف کا دن آئے, اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انصاف کا دن لازم آئے. اس لیے اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر وہ دن ہوگا جس کو ہم قیامت کے دن کہتے ہیں. وہ خوف کا دن بھی ہوگا لیکن شوق کا دن بھی ہوگا, اور شوق کی بات یہ ہے کہ آج ان آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے, اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے, قیامت کا دن وہ دن ہوگا, وہ زندگی وہ زندگی ہوگی جس میں ان آنکھوں سے انشاءاللہ ہم تو بہت شوق کا اور بہت انعام کا دن بھی ہوگا, نوازے جانے کا دن بھی ہوگا, عدل کا اور انصاف کا دن بھی ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت پورا پرستش کو بھی کہتے ہیں, فرما برداری کو بھی کہتے ہیں, اور آگے بڑھ کر غلامی اور بندگی کو بھی کہتے ہیں. تو تذلل, خاکساری, عاجزی, اس کا نام ہے عبادت, بندگی ہے اس کا نام. جتنی زیادہ انکساری خاکساری انسان کر سکتے, سوچئے ابھی نماز پڑھی ہم نے, ہمارے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ, سب سے عرفا حصہ, یہ پیشانی ہے. انسان کے جسم میں سب سے اعلیٰ عرفا حصہ یہ پیشانی ہے, اور زمین سب سے نیچے کی چیز ہے, سب سے سرفگندہ چیز ہے, سب سے ذلیل چیز ہے, خاکسار ہے, خاکسار زمین ہے, ہر چیز اسی پہ ہوتی ہے, ہر ایک غلاظت بھی اسی پہ پھینکتے ہیں آپ. سب سے ذلیل چیز پر سب سے اعلیٰ چیز کو ہم لگا کر خاکساری کا اظہار کرتے ہیں, اپنے تذلل کا اظہار کرتے ہیں, اپنی کا اظہار کرتے ہیں, سرفگندگی کا اظہار کرتے ہیں, حوالگی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے معنی ہیں عبادت, اس میں خشوع و خضوع بھی ہے, عاجزی بھی ہے, سبھی کچھ ہے. لیکن ضروری ہے کہ جب ہم عبادت کریں اللہ کی, وعبد اللہ مخلص اللہ الدین, اخلاص پوری طرح اس میں مر دے. اس لیے کہ نماز آپ پڑھیں اور اخلاص نہ ہو تو نماز نہیں, وہ اللہ کی توہین ہے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, وہ امام صاحب ہیں یا مقرر صاحب ہیں یا خطیب, لوگ دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے, بہت سجیوی نماز پڑھتا ہے, بہت اعتدال کے ساتھ پڑھتا ہے, بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے, سمار سمار کر پڑھ رہا ہے, سدھار سدھار کر پڑھ رہا ہے, لمبے لمبے سجدہ کر رہا ہے, کہ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ امام صاحب ہیں خطیب صاحب ہیں, یقیناً کی نماز سب سے اچھی ہوگی, نمونے کی نماز ہوگی. لیکن یہی شخص جب تنہائی میں جاتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے تو ٹکرے مارتا ہے, فقط اہان رب العالمین, اس نے اہانت کی ہے رب العالمین, توہین کی ہے رب العالمین. اس لیے نماز کا, عبادت کا سب سے اہم پہلو, اس کی روح, اس کی جڑ, اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں اخلاص, صرف اللہ رب العالمین, صرف کہنے کی حد تک نہ ہو ایاک نعبد, کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کر رہے ہیں, حقیقت میں یہی ہو کہ دل وہیں لگا ہوا ہو, ذہن لگا ہوا ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ خیالات کب آتے ہیں, جب انسان نماز میں ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان کو بھی جواب ملتی ہے, اس کی ضروریت بھی پھیلتی ہے, انسان تک پہنچتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ اخلاص یہاں ہو, لیکن اس اخلاص میں بھی سب سے زیادہ خیالات آتے ہیں, طرح طرح کے خیال آتے ہیں. حد یہ ہے کہ جو خیال کبھی نہیں آتا, چیزیں گم گئی ہیں نہیں یاد آتی, لیکن نماز میں یاد آ جاتی کہ فلاں جگہ رکھی تھی, تو اسی میں شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے. فعبد اللہ مخلص اللہ الدین, الا للہ الدین الخالص, اطاعت تو تنہا اللہ کی ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ اس عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے, اس لیے کہ عبادت ہم کریں اور اس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو, اللہ نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق نہ ہو, بلکہ ہم اپنے طریقے سے سجدہ کرنے لگیں, تو وہ اطاعت نہیں ہوگی, عبادت نہیں ہوگی. عبادت تو ہی ہوگی اس میں اللہ کی اطاعت کیا ہوئی, کہ ذرا دیر کی نماز ہے اس میں تو اطاعت ہوتی رہے, لیکن مسجد سے باہر نکلے اور اطاعت ختم, یہ بھی اطاعت نہیں ہوئی. ہم تو ہر وقت اللہ کے بندے ہیں, ہر وقت اللہ کی بندگی میں ہیں, جہاں بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں. اس لیے مسجد میں جو عبادت سیکھی آپ نے, وہ باقی رہنا چاہیے زندگی کے اور گوشوں میں بھی اور حصوں میں بھی. قیامت کے دن تین انسان سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے, ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کے راہ میں دی ہوگی, ایک وہ ہوگا جس نے شب اور روز اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا ہوگا, دین کی باتیں سکھائی ہیں, اور ایک وہ ہوگا جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا, بے پناہ مال اللہ نے دیا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا, میرے بندے تو نے تو بڑی جہاد بڑا جہاد کیا ہے, بڑی راہ میں قربانیاں دی ہیں. کہے گا پروردگار میں نے تو اپنی جان لڑا دی تیرے راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذب, وتقول الملائکۃ تو کذب, فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا. تو نے اس لیے اپنی جان دی تھی کہ لوگ کہیں بڑا شجاع بڑا بہادر ہے یہ, وقد قیل, اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا یہاں کچھ نہیں تیرا, تیرا حصہ کچھ نہیں. ایک دوسرا آئے گا جو کہے گا میں نے شب و روز اللہ کا کلام سنایا, باتیں سنائی, اللہ کی قرآن سنایا سمجھایا. اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ تو نے اس لیے کہا کہ لوگ قاری کہیں, حافظ کہیں, عالم کہیں, مقرر کہیں, اچھا مقرر ہے. وقت قیلا, اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا اب تیرا یہاں کوئی حصہ نہیں. اور آئے گا کہے گا میں نے شب و روز راہ میں تیری میرا مال خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ فلاں سخی آتا ہے یہ کہہ دیا جائے, لوگوں نے کہہ دیا جاؤ. اس لیے دوستوں ہم یہ کہیں جب اللہ سے کہ یا کا نابود ہے اللہ, میں تیری ہی بندگی کر رہا ہوں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو یہ کہ ہو بھی خالص اسی کے لیے, کوئی اور پیش نظر بھی نہ ہو. یا کا نابود ویا کا نستعین, اور مانگے بھی صرف اسی سے, کوئی اور دینے والا بھی نہیں ہے. اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ ہی دے سکتا ہے, اس لیے کہ جس بندے سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے دل میں بھی اللہ نہ ڈالے وہ بھی نہیں دے سکتا, دینے والا اللہ ہی ہے, اس لیے ڈائریکٹ اللہ ہی سے کیوں نہ مانگا جائے. ایک مرتبہ شکار میں یہ شاہجہاں گیا, دور نکل گیا شکار میں, دیکھا کہ اب فوج پیچھے رہ گئی ہے, یہ اکیلا رہ گیا ہے, پیاس میں بری طرح ستائے آئے تھے, ادھر پانی کو ڈھونڈا ادھر پانی ڈھونڈا کہیں نہیں ملا. دیکھا کہ ایک چرواہا بانسری بجا رہا ہے, مگن بیٹھا ہوا ہے. یہ قریب گیا اور دیکھا کہ اس طرح مگن بیٹھا ہوا چرواہا, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, یہ تو مجھ سے بھی زیادہ بڑا, اسے تمہارے پاس کوئی پانی وانی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں, درخت کے سائے میں برتن رکھا, اس میں مٹھا ہے, بادشاہ نے پیا, آج تک کسی چیز میں وہ لطف نہیں آیا تھا جو اس دن اسے اس مٹھے میں آیا. اس نے کہا کہ کوئی چیز لے آؤ تو میں تمہیں انعام دے دوں, میں بادشاہ وقت ہوں. میں ایک پتا اٹھا رہا, اس نے ان کو نشان بنا دیا اور کہا یہ لے کے آ جانا جمعے کے دن. جمعے کے دن یہ گیا دہلی جامع مسجد میں, بادشاہ سلامت شاہجہاں وہیں نماز پڑھ جاتے تھے, تو لوگوں سے پوچھتا پھرا کہ بادشاہ سلامت کون ہے, شاہجہاں کون ہے. جنہیں کہا کہ فقیر شاہ آیا ہے, کسی نے جانے نہیں دیا. جب سب لوگ نکل گئے تو اس نے پھر پوچھا لوگوں سے کہ بھائی مجھے شاہجہاں سے ملاقات کرا دو, مجھے دکھا دو کہاں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ پہلی صف میں جو شخص بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے, گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہا ہے, یہی ہے. تو اس نے کھڑے ہو کر ایک دو تین منٹ تک دیکھا اسے, اور پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بادشاہ ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے, یہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. وہ چلا گیا, روانہ ہو گیا. بادشاہ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی چرواہا تو نہیں آیا تھا پوچھتا ہوا؟ فوج نے بتایا کہ صاحب حضور آئے تھے. کہا جاؤ دوڑو اس کے پیچھے پکڑ کر لاؤ. لائے اسے پکڑ کے. جب وہ آیا تو اس نے کہا شاہجہاں نے کہ تم چلے کیوں گئے؟ کہا حضور میں تو آیا تھا آپ کو بادشاہ سمجھ کر, آپ کو تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھ سے زیادہ آج تیزی سے مانگ رہے ہیں, تو میں نے سوچا کہ جس تم مانگ رہے ہو بادشاہ اس نے تمہیں دی ہے, تو میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں, مانگنے کے لائق تو وہی ہے, تمہیں بادشاہ دے سکتا ہے تو مجھے کیا دونوں وقت کی روٹی نہیں دے گا. اصل بات یہ ہے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد چاہ, اور کوئی دینے والا نہیں, اس میں بھی اخلاص ہونا چاہیے, ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ایاک نعبد وایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پر میں نے کچھ باتیں کہی ہیں, انشاءاللہ کل اہدنا الصراط المستقیم پر کچھ اور باتیں آپ سے عرض کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.